بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. صدق الله العظيم. سورة الف لام ميم سجدة ہے اکیسویں پارے میں. اس کو میں نے اختیار کیا اس مناسبت سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر میں اکثر اس کی تلاوت فرماتے تھے, سورہ الاسلام سجدہ کی اور سورہ الدہر کی, ہر عدال الانسان حین من الدہر. اس لیے علماء بھی یہ فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ اکثر اس کی تلاوت کی جاتی رہے جمعہ کے دن فجر میں. اور کبھی کبھی ترک بھی کر دے تاکہ لوگوں کو اس کے ضروری ہونے کا گمان نہ ہو. آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ فجر میں آپ زیادہ تر یہ پڑھتے تھے اور جمعہ کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ وہ زیادہ تر پڑھتے تھے. سبح اسم ربک الاعلیٰ اور حل عطا کا حدیث الغاشیہ. اور آپ کی عادت شریفہ یہ بھی ہے, آپ نے اپنے ارشادات میں فرمایا کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو. تو گویا یہ پانچ سورے ہیں کہ جس میں آپ امت کو ترغیب دیتے تھے اپنے عمل سے بھی اور ارشاد سے بھی کہ جمعہ میں ایک مرتبہ تو کم از کم آدمی کے پڑھنے میں بھی آ جائے اور اس کی غور و تدبر میں بھی آ جائے. تو اس کے مضامین پر غور کرنا چاہیے اور اس کے مضامین کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تربیت کا نظام دے رہے ہیں کہ جمعہ کی ان آیتوں کا دھیان رکھا کرے آدمی, کم از کم جمعہ میں ایک مرتبہ تو اس کا دھیان ان کی طرف ہوتے رہنا چاہیے ان صورتوں کا. ویسے اس کے علاوہ سب کو معلوم ہے کہ الاسلامین تنزیل السجدہ جو ہے, الاسلامین سجدہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر روزانہ پڑھتے تھے. اسلامین سجدہ اور سورہ ملک یہ آپ روزانہ پڑھا کرتے تھے, اور اس سے پہلے بعض روایتوں میں تو آتا ہے تو سوتے نہیں تھے جب تک آپ ان دونوں کی تلاوت نہ فرما لیتے. تو بعض بعض صورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خاص اہمیت دی اپنے عمل سے, تو آپ نے یقیناً جانا ہوگا اس کے بارے میں کہ کوئی زیادہ خاص فضیلت اس میں ہے. وہ تو سارے سورے جو ہیں وہ فضیلت والے ہی ہوتے ہیں, لیکن بعض صورتوں کو بعض خصوصیتیں حاصل ہوا کرتی ہیں. سورے جو ہوتے ہیں قرآن پاک کے, یہ کل قیامت میں اپنے خاص شکل و صورت میں بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جو صورت اس دنیا میں بنائی ہے, نازل فرمائی ہے اپنے کلام پاک کی, اس صورت کو ایک خاص شیپ اور شکل مرحمت فرمائی آخرت میں. اسی لیے فقہا یہی فرماتے ہیں کہ اگر آدمی چھوٹی صورت پڑھ رہا ہو نماز میں تو مکمل پڑھ لے, کیونکہ صورت کا مکمل ہونا ایک اس کی خاص صورت ہے جو کل قیامت میں سامنے آئے گی. اس کی تلاوت مکمل کی جائے تو بھی, اور ویسے اس کی اپنی پوری صورت جو ہے وہ ایک حیثیت رکھتی ہے. وہ کس نوعیت کی حیثیت ہے, اس کی کیا ہے, وہ کل قیامت میں سامنے آئے گی. بعد جیسے علی اسلام میں تنزیل السجدہ کے بارے میں اور سورہ ملک کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں یہ دونوں صورتیں اس طرح سے آئیں گی گویا کہ وہ بادل ہیں, دو بدلیاں ہیں, بڑے بڑے بادلوں کے حصے ہیں, اس شکل میں آئیں گی, ان کو دو بازو ہوں گے اور اپنے پڑھنے والوں کو ڈھانک لیں گی. جو آدمی اس کی تلاوت کرتا ہوگا وہ ان کی برکت پائے گا, لوگ ان کو دیکھ کے کہیں گے کہ لا سبیل علیہ لا سبیل علیہ, اس کا کوئی راستہ روک نہیں سکتا, بھائی چھوڑ دو یہ دو آگے. تو یعنی مطلب ان کی ایک خاص شان ہوگی, ان کی ایک عظمت ہوگی, اور ان صورتوں کو اس شکل میں کل قیامت میں اللہ پاک لائیں گے. پھر ان کا ایک ایسا رعب بھی ہوگا لوگوں پر, ان کی ایک ایسی طاقت ظاہر ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ بھائی اس کو راستہ دے دو, اس کو چھوڑ دو. تو یہ اپنے تلاوت کرنے والے کو پہنچ جائیں گے. جو ان کی تلاوت کرتا ہوگا تو وہ اس دن کی ہولناکی اور سختی سے بچ جائے گا ان آیتوں ان صورتوں کی برکت سے. تو یوں تو آپ روزانہ بھی تلاوت فرماتے تھے, لیکن جمعہ کے دن خصوصیت سے فجر کی نماز میں آپ تلاوت فرماتے تھے. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر میں سن کے یاد ہو گئی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی کثرت سے آپ نے اس کی تلاوت کا اہتمام فرمایا ہوگا. اس لیے میں نے میرے ذہن میں بات آئی سوچ رہا تھا کہ کہاں سے مضمون شروع ہو, تو یہ بات ذہن میں آئی کہ ان صورتوں کا مذاکرہ ہو جائے تو اچھا ہے, کیونکہ اس کی تلاوت کی بھی عادت ہوگی اور یہ ہے کہ ذہن جب پڑھیں گے تو اس کے معنی اور مضامین کی طرف بھی جائے گا. لیکن اس سے پہلے کہ اس صورت کے مضامین کو ہم شروع کریں, گزشتہ میں ایک حدیث آپ کو سنا رہا تھا, تو وہ حدیث آدھی ہوئی تھی اور وقت ہو گیا تھا, تو مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے میں اس حدیث کا تکمیلہ کر دوں پھر اس کے بعد میں اس کا یہ شروع کرتے ہیں. حدیث شریف جو ہے وہ قرآن شریف سے متعلق ہے, قرآن کے فضائل سے اور قرآن پاک کی خوبیوں سے متعلق ہے, اور یہ اس لیے سنائی گئی تھی کہ قرآن پاک کے درس کو سننے والے اور قرآن پاک کے مضامین و مطالب کو جاننے کی خواہش رکھنے والوں کو یہ معلوم ہو کہ قرآن پاک کے بارے میں یعنی کیا اس کی عظمت ہے اور کیا اس کی خصوصیات ہیں, کیا اس کی شان ہے. تو جس اعتبار سے دل میں آدمی کی عظمت ہوتی ہے اسی اعتبار سے توجہ ہوتی ہے, جس اعتبار سے توجہ ہوتی ہے اسی اعتبار سے پیدا ہوتا ہے. فیض کا سارا مسئلہ جو ہے نا وہ آدمی کی طلب اور خواہش اور توجہ پر ہے اور نیت پر ہے کہ جس کس نوعیت سے وہ متوجہ ہے اس کی طرف. حدیث شریف یہ سنائی جا رہی تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے قریب کتنے آئیں گے, ان قریب کتنے ظاہر ہوں گے. تو پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے, تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب اگر آدمی اپنے سامنے رکھے گا تو قرآن فتنوں سے وہ نکل جائے گا اور فتنوں سے وہ بچ جائے گا. اور اللہ کی کتاب کو سامنے رکھنے کا مفہوم جو ہے وہ اپنی وسعت کے ساتھ جو پایا جاتا ہے وہ میں نے آپ کو سنا دیا, کیونکہ اس میں لوگوں کو بہت کنفیوژن ہوتا ہے. مفہوم کا یہ ہے کہ جو قرآنی علم ہے, قرآن کی جو باتیں ہیں, ان کو ذہن میں رکھنا اور ان کی رہبری میں چلنا. یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پاک ڈائریکٹ پڑھنا اور اس سے خود روشنی لینے کی کوشش کرنا, اگر اللہ نے یہ استعداد دی ہو تو یہ بھی کرنا، لیکن وہ استعداد ہے یا نہیں ہے یہ پہلے طے ہونا چاہیے. نہیں ہے تو کتاب اللہ سب کے لیے رہبری کی چیز ہے، جو قرآن پاک پڑھ سکتا ہے اس کے لیے بھی، جو نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے بھی. قرآن پاک کے اندر جو علوم ہیں، اس میں جو عقیدے دیے گئے، اس میں جو فکر دی گئی، اس میں جو فہم دی گئی، اس میں جو آئیڈیا دیا گیا کسی بات کا، اس میں جو احکام دیے گئے، ظاہر ہے کہ ہر موقع کے اعتبار سے حکم ملے گا آپ کو، عقائد کے اندر بھی، عبادات کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی، معاشرت کے اندر بھی، اخلاق کے اندر بھی، تعلقات کے اندر بھی، حقوق کے اندر بھی، اور سب چیزوں میں، زندگی کے سارے شعبوں میں. تو جو اللہ کی کتاب اپنے سامنے رکھے گا، یعنی کتاب کے جو علوم ہیں اور کتاب کا جو مفہوم ہے وہ اپنے سامنے رکھے گا، وہ آدمی فتنوں سے بچے گا. مطلب یہ کہ کتاب کے موافق زندگی ڈالنے کی کوشش کرنا. اس کے بعد آپ نے اس کی کچھ خصوصیات بیان فرمائی تھی، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں موجود ہیں، ان سے پہلے لوگوں پر جو کچھ بیتی، جو گزری، کس کا کیا انجام ہوا، کون کس طرح کا تھا، اس کی تفصیل آپ کو معلوم ہو جاتی ہے اس قرآن پاک کے ذریعے سے. اور تمہارے بعد میں جو باتیں پیش آئیں گی اس کی ساری تفصیلات اس میں ہیں. اور خبر ما بعدکم، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کا علم جو ہے بہت حاوی ہے، پچھلے زمانے کو بھی اور اگلے زمانے کو بھی. اور اس سلسلے میں تھوڑی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی تھی کہ کیسے پچھلی باتیں بالکل پکی تھیں 100%، جو کچھ قرآن پاک میں بیان کی گئی، کیونکہ قرآن پاک میں جو کچھ بیان کی گئی ان پچھلے واقعات سے پہلے وہ لکھی جا چکی ہیں قرآن پاک میں. جب واقعات سامنے آئے پیچھے تو وہ کیسے اس کے مطابق تھے، الفاظ قرآن کے اور مطالب قرآن کے. یہی حال اگلی باتوں کا بھی ہے، موت اور ما بعد الموت، اور قبر اور حشر، اور صراط اور حساب کتاب اور میزان، اور جنت اور جہنم، اور مجیبات جنت اور مجیبات جہنم، جنت میں جانے کے اسباب، جہنم میں جانے کے اسباب، یہ سب خبر و ما بعدکم میں ہیں. اور یہ بالکل پکی چیز ہے، جیسا فرمایا گیا ویسے آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. غلط لوگوں کی پیروی کرنے سے، غلط لوگوں کا جو برتاؤ ہوگا، پیروی جن کی جائے گی، مقتدا جو ہوں گے ان کا کیا سلوک ہوگا، جو مقتدی ہوں گے، ماننے والے فالوور، ان کا کیا سلوک ہوگا، شیطان کی کیا بات آئے گی سامنے، شیطان کے فالووروں کی کیا بات آئے گی، آپس میں ان کے کس طرح بحث مباحثے ہوں گے. اتنی تفصیل جو قرآن پاک میں دی گئی ہے آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ بالکل جو کہا گیا تھا وہی ہو رہا ہے میدان حشر. پھر یہ فرمایا حضور نے کہ وحکم ما بینکم، یہ تمہارے درمیان کا حکم بھی ہے، فیصلہ بھی ہے. تمہارے آپس کے جتنے معاملات ہیں وہ سب سے بہترین فیصلہ ہے قرآن پاک کا. جب کبھی دو آدمیوں کے درمیان میں معاملت ہو، معاملت میں پہلے ہی سے آدمی کو قرآن پاک کا فیصلہ محفوظ رکھنا چاہیے، اور اگر غلطی کی وجہ سے آدمی میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہے تو بہترین راستہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو حکم بنا کر، یعنی اس کے علوم کے موافق، جو اس کا ماہر ہو جاننے والا، اس کے موافق فیصلہ کرا لیا جائے. جو دنیاوی قوانین ہیں اور جس گورنمنٹ میں آدمی رہتا ہے اس کی طرف سے کچھ سہولت مل سکتی ہے اس کو اپنے کیس کے اندر، تو شریعت کی روح سے اگر مل سکتی ہے تو لے، نہیں تو نہ لے. اصل تو یہ ہے کہ اپنے درمیان کا فیصلہ جو ہے نا یہ قرآن پاک سے ہونا چاہیے. اسی لیے اصول یہی ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہے تب تو فیصلے جو ہیں وہ قاضی خود ہی اسلامی روح سے کرنا چاہیے، کرتا ہی ہے. یہ اب ہماری بدقسمتی ہے اور یہ ہمارا ایک معمہ ہے کہ اسلامی حکومت ہونے کے باوجود ہمارا قاضی جو ہے وہ اسلام کے موافق فیصلے نہیں کرتا. اسلام کا نظام ہی نہیں ہے تو فیصلے کہاں سے کرے گا؟ ہے مسلمان، عوام بھی مسلمان، حاکم بھی مسلمان، حاکم بھی مسلمان، محکم بھی مسلمان. اسلامی مملکت، زمین مسلمانوں کی، کون سی چیز نافذ نہیں ہو سکتی؟ اللہ کا حکم نافذ نہیں ہو سکتا، اسلام کا حکم نافذ نہیں ہوگا. ایسے مسلمان کبھی کسی زمانے میں نہیں آئیں گے، یہ پہلی مرتبہ ہوں گا میں سمجھتا ہوں. ایسا قصہ تو پہلے تو سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا اس مسلمان کو، کہ اسلامی حکومت، عوام مسلمان، حکمران مسلمان، زمین مسلمانوں کی، کوئی ان کے اوپر دوسرا وہ نہیں، اور اسلام نافذ نہیں ہونا، باقی پوری دنیا جو چاہے نافذ کر لو آپ. اس کی اگر تفصیل میں جائے تو بہت بھیانک باتیں ہیں. بھیانک بڑی معنی میں ہے کہ ایک طبقہ تو وہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے لیکن کر نہیں سک رہا، مانتا بھی ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو مانتا ہی نہیں کہ اس کو چلنا چاہیے، یہ نافذ العمل ہے. جو آدمی نافذ العمل نہ مانے پھر اس کو مسلم حکمران کہنا غلطی ہے، چونکہ انکار ہو گیا نا. ایک ہے ماننا، مان کے عمل نہیں کر سکنا، اور ایک یہ کہ نہیں ماننا کہ ہم نہیں مانتے، ہم اس کو نافذ نہیں کریں گے، ہم نہیں مانتے، تو پھر مسلمان کہاں رہا؟ مسلمان نہیں رہتا آدمی، اس کو خالص غیر مسلم ہو جاتا ہے، کیونکہ نہ ماننا آدمی کو اسلام کے دائرے سے نکالتا ہے، مان کر نہ کرنا اسلام کے دائرے سے نہیں نکالتا، گنہگار بناتا ہے، فاسق فاجر بناتا ہے، لیکن نہ ماننا یہ آدمی کو اسلام سے نکال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. هو الفصل ليس بالهزم، یہ فیصلے کی باتیں ہیں، اس میں جو باتیں ہیں وہ فیصلہ ہیں، وہ ججمنٹ ہے، وہ کوئی مذاق نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، ٹائم پاس کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، خالی بحث مباحثہ گفتگو کے لیے نہیں ہے، یہ وہ فیصلہ ہے، قرآن میں جو بات ہے وہ فیصلہ ہے. اور پھر یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ جو آدمی تکبر کی وجہ سے اس کو چھوڑے گا تو اللہ اس کی گردن توڑے گا. مانتے بھی ہیں یہاں قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان لانے والے ہیں، اور پھر عمل نہیں کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ شہوت ہے، شیطانیت ہے، عادت پڑ گئی، بری ماحول، مجبوری محسوس کر رہا ہے آدمی، غفلت میں ہے، معلوم نہیں ہے، ایک ریزن تو یہ ہوتا ہے. اور ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں مانتے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، ہو کیئر. یہ ایک ایسی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر علاج کرتے ہیں، قسم اللہ، دیکھنے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں، لیکن یہ انسانی زندگی کے، یعنی انسانوں کی قسمت پہ حاوی ہیں، انسانی زندگیوں کی ترجمانی، اقوام کی زندگیوں کی ترجمانی کرتے ہیں، یہ جملے فرد کی نہیں بلکہ پوری کی پوری قوموں کی، پوری پوری صدیوں کی ترجمانی کرتے ہیں. جو ظاہر ہے کہ جب ایسا مسلمانوں کی طرف سے پیش آئے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو تنبیہ بھی فرمائیں گے، جو اپنا ہوتا ہے اس کو اور زیادہ تنبیہ کی جاتی ہے، کیونکہ اس کا جو نقصان اس کو ہوگا دنیا میں ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا. نقصان سے بچانا یہ مہربانی ہے، اور بچانے کی تدبیر یہی ہے کہ غلطی پر تنبیہ کی جائے تو تنبیہ ہوتی ہے، اور پھر تنبیہ ایسی ہوتی ہے کہ تنبیہ جو ہے نا وہ قابل یعنی توبہ پر آدمی کو آمادہ کر دینے والی تنبیہ. ایک ایک دپا سا مار دیا، اور ایک یہ ہے کہ نہیں دم سیدھی ہونے تک مارنا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. مزاج کا غرور ختم ہو جائے، طبیعت کا جو ہے نا وہ جو اناپن ہے وہ دب جائے، اور آدمی جی حضوری پر آ جائے تو بہت اچھا صاحب آپ جو بول رہے ہیں وہ کریں گے، وہ دونوں تنبیہوں میں فرق ہوتا ہے. تو قسم جو ہے نا وہ ایسی تنبیہ کو کہتے ہیں کہ جس میں آدمی کا غرور ٹوٹتا ہے ناک سیدھی ہونے تک. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس کے علاوہ میں صحیح راستے کو تلاش کرے گا تو اللہ اس کو گمراہ کرے گا، گمراہ ہو جائے گا وہ آدمی. اور اس پر میں نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ بھی آپ کو سنایا تھا کہ قرآن شریف جو راستہ بتاتا ہے انسانوں کو، اس کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کے مقابلے میں پہلے کے جو آسمانی علوم ہیں، پہلے کے جو آسمانی علوم ہیں آج وہ نہیں چل سکتے اس کے سامنے، تو جو دنیاوی علوم ہیں لوگوں کے تجربے ہیں ان کے چلنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مطلب یہ کہ تورات اور انجیل کے علوم آج نہیں چل سکتے اس کے سامنے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ کی پیغمبری آج نہیں چل سکتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد میں. تو آسمانی روشنی جب کام نہیں کر سکتی اس کے مقابلے میں، تو لوگوں کے جو تجربے ہیں، جو زمینی علوم ہیں، ان کے تو کام کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، انسانیت کی درستگی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، خالص گمراہی وجود میں آتے رہے گی. انہوں نے تقل ہدا فی غیر ہی، جو آدمی ہدایت کو اس کے علاوہ میں تلاش کرے گا تو وہ گمراہ، اللہ اس کو گمراہ کرے گا. وہو حبل اللہ المتین، یہ اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے، اللہ کی رسی ہے قرآن پاک، اور یہ مضبوط رسی ہے. مضبوط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ٹوٹے گی، آپ چھوڑ دیں الگ بات ہے. اسی وجہ سے قرآن پاک نے فرمایا کہ جو مضبوط پکڑے گا وہ نجات پائے گا، کیونکہ اس کی تو پاسبلٹی ہی نہیں ہے کہ یہ ٹوٹے گی، صرف اس کا ہی اندیشہ رہتا ہے کہ پکڑنے والا مضبوط نہ پکڑ پائے. تو اس لیے فقدس تمسہ کا بل اور جس نے اللہ کی توحید اختیار کی اور تاغوت کے ساتھ میں کفر کیا، تو اس نے اللہ کی رسی کو ایسا مضبوط پکڑا، مضبوط پکڑا اور مضبوط رسی کو پکڑا، اور اس طریقے سے پکڑا کہ اس کو اس نے چھوڑا نہیں، چھوٹنے کا کوئی امکان نہیں رہا، پھر وہ نجات، وہ یقیناً اس کو لے جائے گی جنت میں. تو یہ قرآن پاک میں یعنی قرآن کے جو علوم ہیں، قرآن کا بتایا ہوا جو راستہ ہے زندگی گزارنے کا، یہ اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے. وہو ذکر الحکیم، اور یہ ایسا ذکر ہے، ایسی نصیحت ہے جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. اس کے اندر جو بات کہی گئی ہے انسان کو، اس میں سراپا حکمت ہے. جو زندگی کا راستہ دیا گیا اس میں حکمت ہے، اس میں مصلحتیں ہیں، اس میں فائدے ہیں، اس میں حکمتیں ہیں، کیونکہ وہ علم پر مشتمل ہیں. جو بات کہی گئی ہے اللہ پاک نے اپنے علم کے موافق، اپنے علم کے ساتھ فرمائی. وہو صراط المستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے. کیا مراد ہے؟ قرآن پاک والے راستے پر چلا دیجیے. قرآن جس راستے کی رہبری کر رہا ہے، یہاں تک ہوا تھا. وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَى، یہی قرآن پاک ہے کہ خواہشات اس کے موافق ہونے کی صورت میں ٹیڑھے نہیں بن سکتے. اگر قرآن پاک کی روشنی کو چھوڑ دیا جائے، پھر آدمی اپنے خواہش اور اپنے عقل سے کسی قاعدے قانون وغیرہ کو مرتب کرے تو اس میں ٹیڑھا پن ضرور ہوگا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے خواہشات میں ٹیڑھا پن نہیں آ سکتا. اگر اس کے موافق خواہش بن جائے، وہ خواہش ٹیڑھی نہیں ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ خواہش نہیں ہے پھر اس کو آدمی فالو کر رہا. اور ایک یہ کہ اپنی ہوا اور خواہش آدمی اسی کو بنا لیا، تو جس آدمی نے قرآن کی روشنی کو اپنی ہوا بنا لیا، ہوا کے موافق قرآن کی روشنی کر لی، یعنی اس کے موافق ہو گیا، اپنے آپ کو اس نے اس کے موافق کر لیا، وہ ٹیڑھا نہیں ہوگا کبھی، وہ سیدھا ہوگا بالکل. وہو الذی لا تزیغ بہ الاہواء ولا تلتبس بہ الالسنہ، قرآن کے موافق بات کرنا ایسی چیز ہے کہ کبھی زبان کو اس میں شبہ نہیں پڑ سکتا. زبان ملتبس نہیں ہو سکتی کہ اس نے صحیح بات غلط بات مکس کر دی، کچھ صحیح کہا کچھ غلط کہا، نہیں اس کی تو بات ٹوٹلی صحیح نہیں ہو سکتی، یہ کبھی نہیں ہوگا. اگر بات بالکل موافق ہے قرآن کے، تو اس بات پر کبھی کوئی حرف نہیں رکھ سکتا. جو رکھے گا اس کی اپنی غلطی ہوگی، سمجھ کی کمی ہوگی. تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس کے مطابق نطق کرنا، یہ بالکل صحیح بات بولنا ہے. اس کے مطابق طبیعت بنا لینا، یہ بالکل صحیح طبیعت کو جو ہے نا ٹرین کرنا ہے. ولا تشبعوا منه العلماء، آپ نے ارشاد فرمایا کہ علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہو سکتے. عالم کی عادت ہوتی ہے باریکی میں جانے کی، کسی بات کی تہ تک پہنچنے کی. جتنی باتیں اس میں ہیں وہ پوری کی پوری باہر آ گئی تو کبھی سیر ہو جاتی ہے کہ ہاں بھائی بس. قرآن کریم کی خصوصیت یہ ہے کہ قیامت تک علماء اس میں غواصی کرتے رہیں گے، اس کی باریکیوں میں گھستے رہیں گے، اس میں سے استخراج کرتے رہیں گے، وہ کرتے ہی رہیں گے، سیرابی ان کو نہیں ہوگی. کہ بس ہو گیا بھائی، اب اس سے آگے اس میں گنجائش نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی کی فہم، ہر آدمی کی بصیرت اور ہر آدمی کی تقوی اور اس کے علم اور اس کا علمی تبحر اور اس کی باریکی کے اعتبار سے مضامین قرآن پاک کے اس پر کھلتے رہتے ہیں. ہمارے پیر محترم حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ہم لوگ بیٹھتے تھے، بہت اہتمام سے بیٹھتے تھے. ساری چیزوں کو چھوڑنا گوارا ہوتا تھا، مگر یہ چھوڑنا ہمیں گوارا نہیں ہوتا تھا. حتیٰ کہ ہم مدرسے کو ڈما مارتے تھے، لیکن کبھی حضرت کی مجلس کو نہیں چھوڑتے تھے. بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے خاص طور پر طالبین اور سالکین کو ذہن میں رکھنے کا، کہ اگر شیطان اس میں کامیاب ہو گیا کسی سے، تو انہیں بہت بڑی چیز میں کامیاب ہو جاتا ہے. اگر اپنے شیخ کی مجلس کو مس کرانے میں یا چھوڑنے میں کامیاب ہو گیا، چھڑانے میں، تو انہیں بہت بڑی چیز میں کامیاب ہوتا ہے، اس کا اندازہ اب نہیں ہوتا. یہ ہر قیمت پہ اس کو ترجیح دینی چاہیے، الا یہ کہ کوئی مجبوری پیش ہے. تو وہاں حضرت جلال آبادی کے پاس کوئی لفظ قرآن پاک کا آتا تھا، ایک لفظ، اور بس چل رہا اس کا مضمون، بات چل رہی ہے، بات میں سے بات، بات میں سے بات، بات میں سے بات، تین گھنٹے، ساڑھے تین گھنٹے، چار گھنٹے مجلس ایک ہی لفظ کے اوپر. پھر کبھی کبھی حضرت موج میں آ کے فرماتے تھے کہ کسی کتاب میں سنے ہیں یا مضامین یا پڑھے ہیں. ہم نے کہا حضرت ہم نے تو نہیں، اس آیت کے ذیل میں تو کبھی خواب میں بھی نہیں پڑھے. کہنے کے بس اللہ تبارک و تعالیٰ مضامین کا القاع فرما دیتے ہیں، میں سنا دے رہا ہوں تمہاری برکت سے. یہ بولا کرتے جی، جیسے فہم ہوگی، جیسے تقوی ہوگا آدمی کا، جیسے تدین ہوگا، جیسے تعلق میں اللہ ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے راستے بے شمار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہی ہیں جتنے انسانوں کی سانسیں ہیں. طرق المعرفہ عدد الانفاس، معرفت کے راستے اتنے ہی ہیں جتنے سانسوں کی تعداد ہے لوگوں کی. جتنے سمندر کے قطرات ہیں اتنے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے ہیں. تو جو لنک ہوتا ہے نا ان سے کسی بھی بندے کا، معرفت کے اسلوب کا، تعلق کا، اس کے اپنے کچھ شیون ہوتے ہیں، اس کی اپنی کچھ خصوصیتیں ہوتی ہیں. اس وجہ سے کیا ہے, اس کی صلاحیت اور استعداد اور فہم کے اعتبار سے اللہ پاک کے علوم کھلتے ہیں. اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کے علم ہی کا علم ہی کے الفاظ ہیں جو آدمی کے پاس ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے کیا ہے, حضور نے فرمایا کہ اس کلام کا ایک ظاہر ہوتا ہے, اس کا ایک باطن ہوتا ہے. لہا ظاہر لکل آیت منہا ظاہر و باطن, ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے. اور انزل القرآن علی سبعۃ احرف, قرآن پاک جو ہے وہ سات حرفوں پر نازل ہوا ہے. ان دونوں حدیثوں کے مطلب میں علماء نے بہت باتیں فرمائی ہیں تفصیل میں. اس میں سے ایک بات یہی ہے کہ آیت کا جو ظاہر ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ آیت کا یہ ترجمہ ہے, اس کا یہ مفہوم ہے. اور جو آیت کا باطن ہے وہ آدمی کی معرفت اور آدمی کی روحانیت کے اعتبار سے اس کو منکشف ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن شریف کی آیتوں کا مفہوم سناتے اور اس کی تفصیلات سنانے لگتے تو صحابہ کو گمان ہوتا تھا کہ یہ وہ علوم ہے جو حضور نے خاص نجی مجلس میں حضرت علی کو بتائے ہوں گے, جو کسی اور کو نہیں بتائے, اور کسی کو تو نہیں معلوم, ان کو کہاں سے معلوم. پوچھا ان سے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے ساتھ آپ کو کچھ خاص فرمایا ہے کچھ چیزوں میں؟ فرمایا کہ نہیں, خاص خاص کچھ نہیں فرمایا. الا فہم اوتیہ الرجل فی القرآن, یہ ایک فہم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عطا فرماتے ہیں. معرفت کا ایک راستہ تھا جو کھل گیا, کھل جاتا تھا جب وہ بیان فرماتے تھے, جس سے صحابہ کو یہ گمان ہوتا تھا کہ یہ علوم تو وہ ہیں جو حضور سے انہوں نے الگ سے سیکھے ہوں گے. ہر زمانے میں اہل معرفت میں اس ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں کہ جو عام لوگوں کی سطح سے ان کے علوم بالکل الگ ہوتے ہیں. اور کمال یہ بھی ہے کہ یہ دنیا عجیب خصوصیتوں کا مجموعہ ہے. یہاں عجیب قصہ ہے, خوارج جو ہے وہ حضرت علی کو یہ کہا کرتے تھے کہ ان کو قرآن سمجھ نہیں آتا. خوارج کا جو الزام تھا حضرت علی پر وہ یہ تھا کہ یہ ایسے آدمی کو قرآن شریف سمجھ نہیں آتا. بلکہ خوارج جو حضرت علی کو بلاتے تھے وہ یہ کہ بھئی کتاب اللہ کی طرف آ جاؤ, ہمارے تمہارے درمیان کا جو اختلاف ہے جھگڑا ہے کتاب اللہ سے اس کا فیصلہ کر لیں گے, قرآن شریف ہمارے تمہارے درمیان, یہ کہا کرتے تھے. بلکہ جس وقت آپس میں رستہ کشی ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا ان کے خلاف خروج کا, تو انہوں نے اپنے نیزوں اور بھالوں پر قرآن شریف کو کھڑا رکھ دیا کہ یہ ہے جس کی وجہ سے ہم تم سے لڑ رہے ہیں, یہ ہے وہ چیز, اس کے مطابق ہم کام کریں گے. بس ابن عباس کو خیال بھی ہوا کہ یہ لوگ ایسی بات بول رہے ہیں کہ تمہیں مصالحاتی کر لو, ان سے بٹھاؤ, بیٹھ کے بات کرو کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل, فرمایا کہ صحیح جملے سے غلط مطلب لینا اس کو کہتے ہیں. صحیح جملے سے غلط مطلب لینے کا کام ہو رہا ہے, سمجھداری سے کام کرو. کیا بول رہے ہیں وہ لوگ؟ اگر ہم نے کہا کہ ہاں بھائی کتاب کے موافق فیصلہ کر لیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جو صحابہ کی فہم ہے اور فیصلے ہیں وہ کتاب کے مطابق نہیں ہیں. ابھی تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو بتلاتے آ رہے ہیں وہ کتاب کے مطابق نہیں ہے. یعنی ہاں ٹھیک ہے بھائی, ہم اب تک غلط سمجھ رہے تھے, بتاؤ صحیح مطلب کیا ہے. یہ نکل رہا تھا وہاں پہ سینس. اسی وجہ سے قرآن پاک کی فہم میں ایک بات یہ بھی پیش آ جاتی ہے, اگر آدمی کی ہدایت نہ ہو اور وہ محفوظ اور اس کے صحیح پورے اسباب کو جمع نہ کرے جو قرآن پاک کے فہم میں ہوا کرتے ہیں, تو پھر حضرت علی جیسی شخصیت کے مقابلے میں آدمی قرآن لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ وہ قرآن کے مطابق فیصلہ کر لیں گے ہمارا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب تک تو نہیں ہو رہا ایسا, اب ہوں گا اگر آپ چاہیں گے تو. اور وہ پھر یہ ظاہر ہے کہ وہ وہی ہوگا جو وہ بتائیں گے, کیونکہ جو یہ بتا رہے وہ تو کر ہی رہے. یہ باریکی کو سمجھنے کی بات ہوتی ہے. تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک ظاہری مفہوم ہوتا ہے, اس کا ایک باطنی ہوتا ہے. مگر ایک بات ہے, باطنی مفہوم کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ظاہر سے ٹکرائے گا, کبھی بھی کبھی نہیں ٹکراتا, وہ ایک دوسری چیز ہوتی ہے. بالکل معرفت کے اثرار ہوتے ہیں وہ. یہ اس واسطے کہ بعض لوگوں کو اس جملے سے غلط فہمی ہوئی. جاہل صوفیہ نے کہا کہ یہ جو ظاہری شریعت ہے نا, یہ قرآن کا ظاہر ہے, ہم جو کہہ رہے ہیں نا وہ قرآن کا باطن ہے, اور یہ باطن والے الگ ہوتے ہیں, ظاہر والے الگ ہوتے ہیں. ان لوگوں کے لیے نماز روزہ زکات حج, اپن لوگوں کے لیے نہیں ہے. ہم تو جو ہے نا پہلے سے ہی جو نور پیے ہوئے ہیں اور معرفت کے گھونٹ پیے ہوئے ہیں اور دنیا والا پیالے پیے ہوئے ہیں. تو نے پی کتابوں سے, میں نے پی نگاہوں سے, بہت فرق ہے ساقی تیرے میرے پینے میں, ہے نا, مشہور ہے اس کا شعر بھوپالی کا, کیا نام اس کا, نیاز بھوپالی ہے, میں پاس آتے رہتا ہوں بےچارا. تو وہ اس بات اپنی جگہ پر ایک ہے, یہ مطلب نگاہوں سے پینا ہوتا ہے اور کتابوں سے پینا بھی ہوتا ہے, اور یقیناً دونوں میں فرق ہے. اور کتابوں سے پینا اصل نہیں ہے, نگاہوں سے پینا اصل ہے. مگر یہاں پہ بھی وہی بات ہے, کلمہ تو حق نورید ابھی باطل, بات صحیح ہے مطلب غلط لیا جا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر, علماء کے فتووں سے ہٹ کر جو مضامین قرآن و حدیث کے قرآن میں سے نکالے جائیں گے وہ معتبر نہیں ہوتے, ان کو قرآن کا باطل نہیں کہتے. وہ الگ چیز ہے, بالکل گمراہی ہے. وہ تو وہ قرآن دینی جو تشریحات ہیں قرآن و حدیث کی اس کے موافق ہی ہوتے ہیں وہ مضامین, لیکن وہ اسرار اور حکم اور مصلحتیں ہوتی ہیں جن پر عام لوگوں کی نگاہ نہیں جاتی. وہ روابط ہوتے ہیں اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان تعلقات کے, جن کو اللہ پاک اپنے مخصوص بندوں پر منکشف فرماتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. وہ بڑے بڑے علماء نے بڑی بڑی اسرار اور حکم کی جو کتابیں لکھی ہیں, پہلے سے تو تھی نہیں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثلاً کتاب لکھی ہے دین کے اسرار اور حکم کی, حجۃ اللہ البالغہ مشہور کتاب ہے اسرار پر. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے المصالح العقلیہ للاحکام النقلیہ, یہ ان کی ہے. اب یہ جو وجوہات اس کے اندر آپ کو احکام کی ملیں گی کسی کتاب میں نہیں ملیں گی. یہ وہ علوم ہیں جو ان پر القاع ہوئے کہ یہ جو مسئلہ ہے ایسا کیوں ہے, کیونکہ مسئلہ تو نہیں بدلتا. جو قرآن سے مطلب مسئلہ نکل رہا ہے, حدیث سے جو مسئلہ نکل رہا ہے وہ تو ویسے ہی رہے گا. اس کی تفصیلات ہوں گی, اس کے اثرار یہ ہیں, اس کے بھید یہ ہیں, اس میں فائدے یہ ہیں, اس میں مصلحتیں یہ ہیں وغیرہ وغیرہ. اور اس میں بعض مرتبہ پھر دوسرے مزید اور مسائل پر روشنی پڑتی چلی جاتی ہے. اس تصوف کے مسئلوں کا اس سے استخراج ہوتا ہے, اخلاقیات کے مسئلوں کا اس سے استخراج ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ انزل القرآن علی سبعۃ حروف, قرآن جو ہے وہ سات حرفوں پر اترا ہے. اس کے مطلبوں میں سے اس کے کئی تفسیریں ہیں جملے کی, اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ معنی درمانہ 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 ہے. اس کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ظاہر فرمایا کہ لا تشبعوا منہ العلماء, قرآن کریم وہ چیز ہے کہ جس سے علماء کو کبھی سیری نہیں ہو سکتی. جتنا زیادہ اس میں وہ غور و خوض کریں گے حق تعالی شان ہو اپنے اسرار و حکم اس پر اتنا زیادہ کھولیں گے. ولا یخلق عن کثرۃ الرد, قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ بار بار دہرانے کے کبھی بھی اس میں اکتاہٹ نہیں ہوگی. قرآن پاک پرانا نہیں پڑتا کبھی, یخلق جو ہے پرانا پڑھنے کے, کثرت رب سے یعنی بار بار پڑھنے سے اس میں اکتاہٹ نہیں پیدا ہوگی, بوریت نہیں آئے گی کہ ارے بھائی میں تو اتنا پڑھتا ہوں. نہیں, آپ مہینے میں ایک مرتبہ پڑھیے, مہینے میں دو مرتبہ پڑھیے, مہینے میں تین مرتبہ پڑھیے, تین دن میں ایک مرتبہ پڑھیے, روزانہ ایک مرتبہ پڑھیے, روزانہ دو مرتبہ پڑھی, آدمی کے اپنے حساب پر ہی سمجھ کے پڑھیے, بغیر سمجھ کے کوئی کتاب آپ بغیر سمجھ کے پڑھیں اور بوریت نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا. سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے, جب سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تو بور ہونے ہی ہونا ہے پھر, تو پتہ نہیں کیا ہے. لیکن کلام الہی کی یہ خصوصیت ہے کہ بالکل سمجھنے کی ضرورت نہیں, بھی اگر سمجھے اور پڑھیں آپ روزانہ تلاوت کریں بوریت نہیں ہوگی. اللہ کا کلام ہے, اس میں نورانیت ہے, اس میں برکت ہے, اس میں ایسی جاذبیت اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے. اللہ کا کلام ہے, کیوں اس واسطے کہ اس کا بغیر سمجھے کے دیکھ کر پڑھنا دوسری کتابوں کے سمجھ کر پڑھنے سے زیادہ مفید ہے. تو پھر اس کا سمجھ کر پڑھنا تو بہت ہی آگے کی چیز ہے, لیکن اس کا بغیر سمجھے کے پڑھ لینا دیکھ کر یہ سمجھ کر پڑھنے سے زیادہ مفید ہے, کیونکہ اس کے ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں, ہر حرف پر ملتی ہیں, ایک ہر لفظ پر نہیں بلکہ ہر حرف پر ملتی ہیں. دیکھنا بھی عبادت ہے. حضور نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو اس کی عبادت کے حصے سے محروم نہ کرو. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نگاہوں کو ان کی عبادت کے حصے سے محروم نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا, اگر کسی کو یاد بھی ہے تو بھی وہ قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھے. بغیر دیکھے پڑھ رہا ہے تو صرف زبان کی عبادت ہو رہی ہے, دیکھ کے پڑھ رہا ہے تو زبان کی بھی عبادت ہو رہی ہے, آنکھوں کی بھی عبادت ہو رہی ہے, انگلی رکھ رہا ہے اس کے اوپر پھیرتے ہوئے تو انگلی کی بھی عبادت ہو رہی ہے, اور پھر فیلنگ کے اعتبار سے ثواب ہے. بغیر کسی فیلنگ کے جو ہے نا وہ دس ہیں, ایک کے دس لفظ کے دس نہیں حرف کے دس ہیں. اور جیسے فہم ہے, جیسے احساس ہے, جیسے خوف ہے, جیسے خشیت ہے, جیسے اخلاص ہے, جیسے قرآن پاک پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا ہے, رونا ہے, رونے کی شکل بنانا ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے جذبات کو شامل کرنا ہے, پھر ثواب بڑھتے چلے جاتا بڑھتے چلے جاتا. یہ فرما ولا تشبعوا منہ العلماء ولا یخلقوا عن کثرۃ الرد, اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ بار بار پڑھنے سے کبھی بھی پرانا نہیں پڑتا یعنی بور نہیں کرتا. ولا تنقضی عجائبہ, اور اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. اس کے اندر عجائبات ہیں, عجیب علوم ہیں, عجیب خصوصیتیں ہیں, یہ کبھی ختم نہیں ہوں. ہر نئی تحقیق سائنس کی جب آتی تھی تو بہت اس زمانے میں خاص طور پر سال ستر سال پہلے، پچاس سال پہلے کے دور میں جب ابھی دینی شعور بہت کم تھا پبلک کے اندر بھی اور خواص کے اندر بھی، تو ایک دہریوں کی ایک جماعت کی جماعت تھی. بڑے بڑے یونیورسٹی سے زیادہ دہریے ہی پیدا ہوتے تھے، بےمانی پیدا ہوتے تھے. اس زمانے میں علی گڑھ کا بھی بہت برا حال تھا، علی گڑھ دہریت کا مرکز تھا اس زمانے میں. جو گیا سمجھو انہیں بے ایمان ہو گیا، یہ حالت تھی. حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شروع میں بڑی کوشش کی اس کے اوپر، اس کو صحیح کرنے کے لیے. پھر لوگوں نے حضرت خانی کو بلانا چھوڑ دیا، کہنے لگے اگر اس کو اور دو چار مرتبہ بلا لیں گے تو یہ سر سید کے کعبے کو گرا دے گا. یہ پھر ان کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ گروا ہی دے گا اس کو، چونکہ جو حالات اس زمانے میں تھے وہ ایسے ہی. عبد الماجد دریا بازی نے خود وہاں سے گریجویشن کرنے کے وقت میں فرمایا تھا کہ میں جو ہے دہریا ہو چکا تھا. پھر تھانوی سے بیت ہوئے تو پھر تجدید اسلام کیا، حالانکہ وہ وہاں کے پروفیسر وہ ہو چکے تھے، ایم اے انہوں نے وہاں سے کیا تھا علی گڑھ سے. تو اس وقت تک وہ بتاتے ہیں کہ میں دہریا ہو چکا تھا آلریڈی. تو اس زمانے میں جو نئی سائنسی تحقیق سامنے آتی تو لوگ ایک قسم کی ان کے اندر امید آ جاتی تھی کہ اب جو ہے نا قرآن کے پاس کوئی جواب نہیں ہوں گا، اب یہ تحقیق قرآن کے خلاف جا رہی ہے، اب یہ تحقیق حدیث کے خلاف جا رہی ہے، اب اسلام نہیں ٹھہر سکتا اس کے سامنے، اب اسلام نہیں ٹھہر سکتا اس کے سامنے. سائنس ترقی کرتے 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 یہاں تک آ گئی اور آج تک قرآن پاک کے الفاظ، قرآن پاک کے معنی، حدیث شریف کے الفاظ اس کے معنی میں سے کسی ایک پر ذرا برابر حق نہیں آیا اور نہ آئے گا قیامت تک. بلکہ جتنی چیزیں حقیقت کے موافق ہیں قرآن پاک سے ان کی تائید ہو گئی. ارے یہ بھی تھا قرآن پاک میں، کبھی دماغ نہیں گیا تھا کہ یہ بھی ہے قرآن پاک، کیونکہ چیز بھی وجود میں نہیں تھی تو غور بھی نہیں ہو سکا تھا اس پہلو پر. ایسا نہیں ہوتا بعض مرتبہ ایک ایک لفظ میں کیا معنی پنہا ہے. ایک عام تصور اجمالی ایمان کے درجے میں پہلے ہوتا تھا، اور جن کو اللہ پاک معرفت عطا فرماتے ان کو جو علوم ملتے تھے وہ بولتے نہیں تھے لوگوں کو. جو آئندہ آنے والے حالات ہیں نا، یہ علوم قرآن پاک سے بعض اللہ والوں کو اللہ پاک بتا دیتے تھے اور بتا چکے ہیں. آپ حیرت کریں گے کہ صوفیہ میں بعض ایسے گزرے ہیں جو قرآن شریف کے الفاظ میں سے ایسے علوم انہوں نے بیان کیے ہیں. جیسے حضرت شاہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کا ایک رسالہ ہے جنہوں نے قیامت تک آنے والے واقعات میں ناموں کے ساتھ میں نشاندہی کی ہے، ناموں کے ساتھ فلاں نام فلاں ملک میں فلاں جگہ پر یہ واقعہ اس طرح گھر میں آئے گا. مگر یہ ہے کہ صوفیہ کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ اسرار میں یعنی بھید میں لپیٹ کے بولتے تھے، اس کا ایک بھید بناتے تھے وہ لوگ. تو جو اس بھید سے واقف ہو وہ مطلب سے واقف ہو، جب جو بھید سے واقف نہیں ہوگا تو پھر جیسے محی الدین ابن عربی کے الفاظ میں سے یہ ہے کہ اذا دخل السین فی الشین ظاہر العین، جب سین شین میں داخل ہوگا تو عین ظاہر ہوگا. قرآن شریف کے الفاظ میں ہے یہ بات، وہ بتاتے ہیں. اب وہ سین سے ایک آدمی کا نام مراد ہے، سین سے ایک ملک کا نام مراد ہے، پھر وہاں جانے کے بعد میں ایک نئی بادشاہت کا نام مراد ہے، ایسا ہے وہ. تو وہ سمجھنا خود ایک ایسی چیز ہے کہ پھر وہی لیول کا آدمی ہونا پڑتا ہے تو پھر سمجھتے ہیں کہ یہ کیا مطلب ہے. تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے جملوں کے مطابق بتایا ان کے کہ یہ جملے کا یہ مطلب ہے، کیونکہ وہ تھے اس کو پڑھنے والے. تھانوی کا علم ایسا تھا کہ وہ اس کو پڑھتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، ان کے جملے کا یہ کیا مطلب ہے. ورنہ تو پھر یہ ہے کہ وہی قصہ ہو جاتا ہے، اس صاحب نے خط لکھایا اور پھر اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد میں وہ آئے، ایسا وہ تھوڑا خط پڑھانا ہے آپ سے. تو کہنے کے کیا جواب آ گیا اس کا، کہنے کے جواب تو نہیں آیا لیکن وہ آدمی آ گیا خط لے کے کہ بھائی جس نے لکھا ہے اسی سے پڑھوائیں گے کہ ہے کیا یہ. جس نے لکھا وہی پڑھ سکتا ہے کہ یہ صورت ایسا ہو جاتا ہے. یہ قرآن پاک کی خصوصیت ہے کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. جتنی چاہے تحقیقات سامنے آ جائیں، ہر تحقیق جو ہے وہ قرآن پاک، اگر وہ تحقیق صحیح ہے تو قرآن پاک اس کی رہنمائی کر دے گا اور قرآن پاک میں وہ موجود ہے. اور پھر آدمی کے اپنے اپنے فہم اور بصیرت کے اعتبار سے اس کے معنی کھلتے رہتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذَا سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پاک وہ چیز ہے کہ جب جنات نے اس کو سنا تو ان سے رہا نہیں گیا یہاں تک کہ وہ یہ کہہ پڑے، وہ نہیں باز آ سکے، نہیں رک سکے وہ الا یہ کہ ان کی زبانوں پر یہ بات آ گئی. جنات کی عمریں بہت ہوتی ہیں، یہ موٹی موٹی باتوں سے وہ عام طور پر زیادہ واقف ہوتے ہیں. اسی وجہ سے کسی سے جن آ گیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ غیب کی خبریں دے سکتا ہے. وہ غیب کی خبریں تو نہیں دیتے, جنات کے پاس میں بھی تو غیب کی خبر نہیں ہوتی. بقیہ وسائل ہمارے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں, ان کے پاس وسعت ہوتی ہے. ان میں مثلا ہم اپنی مسجد تک جا کے آنے کو مثلا 5 منٹ لگتے ہیں, تو ان کو وہ 5 سیکنڈ میں ہک کر کے آ جاتی ہے کام, وہاں جا کے دیکھ لے کے آ گئے. ہم کو وہاں الماری میں سے کتاب لانے کے واسطے جو ہے یہاں سے جانا پڑتا ہے, وہاں سے اٹھانا پڑتا ہے, وہ یہاں سے بیٹھے بیٹھے ہاتھ ڈال کے لے سکتے ہیں. وہ ایسی خصوصیات ہیں ان کے اندر. تو عام طور پر جس پہ جن آتا ہے اور وہ ادھر ادھر کے قصے سناتے ہیں, میرے حال بولو کیا ہے کیا نہیں ہے, تو وہ ان کے خاندان میں گھوم کے معلومات حاصل کرنے کے آ جاتا ہے. وہ بولتا ہے تمہارے دادا ایسا کر رہے, تمہارے پردادا ایسا کر رہے, تمہارے گھر میں یہ ہو رہا. اچھا وہ گھر میں جو چلتے رہتے ہیں نا, وہی بولتا بھی ہے. پھر وہ جو تمہارے پپو ہے نا, وہ جو تمہارے دشمن ہے نا, وہ تمہارے کو کرا دی. وہ وہاں چل رہا تھا گھر میں, وہ سلسلہ وہ آ کے یہاں سنا دیتا ہوں. اور جھوٹے ہوتے ہیں جنات جو ہیں, اول نمبر اکثر ان میں بہت جھوٹے ہوتے ہیں. جو ایمان اختیار کر لیے وہ ایک الگ بات ہے, ان کو بے استثنا ہے, وہ انسپکشن میں ہے. لیکن یہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں, تو جنات کے کوئی غیر علم نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ جنات کے پاس وسائل کے اعتبار سے اور جنات اپنی شرارت کے اعتبار سے حق کو قبول جلدی نہیں کرتے. ان کے مزاج میں شر غالب ہے, ان میں نیک بہت کم ہوتے ہیں. تو مگر جب قرآن کریم ان کے کانوں میں پڑا اور جب انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وادی نخلا میں سنا قرآن کریم کو, تو ایسے مزاج والی مخلوق پہلی مرتبہ جب انہوں نے سنا تو ان سے رہا نہیں گیا, یہاں تک کہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا. قرآن پاک میں ہے جس کو اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان الفاظ میں ظاہر فرمایا کہ وہو الذی, قرآن وہ چیز ہے کہ جب جنات نے اس کو سنا تو ان سے رہا نہیں گیا, مگر وہ یہ کہہ پڑے انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے سنا قرآن عجیب ہے, ہم نے سنا قرآن عجیب ہے, یہدی للرشد, جو سیدھے راستے کی طرف راستہ بتاتا ہے. فآمنا بہ, لہذا ہم ایمان لے آئے, مسلمان ہو گئے. ایک مرتبہ سن کے جنات جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے. آپ اندازہ کر لیجئے قرآن پاک میں کیا بات ہے, کتنی روحانیت ہے, کتنی طاقت. اور ویسے پہلے پہلے نازل ہو رہا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک پڑھنا تھا. آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے وادی نخلا میں, طائف سے واپس ہوتے ہوئے ہی کا قصہ ہے, جب آپ طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے, باقی وادی نخلا میں فجر کا وقت ہو گیا, آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور جنات کا گروپ جو ہے وہ پھر رہا تھا پوری دنیا میں, کیونکہ شیطان نے سارے جنات کو پوری دنیا میں بھیج دیا تھا. اور اس نے کہا تھا کہ آسمان پہ جانے نہیں دیا جا رہا ہے, ضرور زمین پہ کوئی قصہ پیش آیا ہے. پہلے وہ اوپر جاتے تھے آسمان اول کے قریب تک, آسمان اول پر چلے جاتے تھے جنات سے آتے, اور وہاں فرشتوں میں جو باتیں ہو رہی ہوتی تھی ان کو سن کے آتے تھے. تو خاص طور پر ان کے علاقے میں, ان کے شہر میں, ان کی بستی میں لوگوں کے جو حالات ہیں, ان کے جو فیصلے اترنے والے ہیں, وہ تیاز کر لے کے لا لیتے تھے اور لا کے اپنے کاہن کو سناتے تھے. تو وہ کاہن اس میں مرچی مسالہ لگا کے اپنے دکانداری کرتے تھے. تو یہ سلسلہ تھا. اب جب شیاطین جانے لگے اوپر تو وہاں راستہ بند, تو جب راستہ بند ہوا تو ان کی بہت بڑی میٹنگ ہوئی سمندر کے اوپر, ہوئی باضابطہ. حدیث میں آتا ہے کہ سمندر کے اوپر تخت بچھا کے شیطان نے بہت بڑی شورا کی, ہزاروں لاکھوں پتہ نہیں کتوں کو جمع کیا ہوگا, وہاں تو کیا کمی ہے. جب ان سب کے ساتھ ان سے بات ہوئی کہ یہ پورے کائنات میں ایک نیا قصہ ہے, کیا قصہ ہے یہ, تو پھر یہ ہوا کہ ضرور زمین میں کوئی واقعہ پیش آیا ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. تو اس نے گروپ بنا بنا کے بھیجے, مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں, جناب والا عرب میں, عجم میں, پوری دنیا میں اس نے بھیج دیے. تو ایک گروپ جو ہے وہ ادھر آیا ہوا تھا مکہ مکرمہ کی طرف, اور یہ لوگ جا رہے تھے, فجر کا وقت تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے. وہاں پر جو کھجوروں کے جو جھنڈ ہیں راستے میں تھے, وہاں پر کھجور کے درخت کے نیچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور ان کے خادم کھڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ. انہوں نے سنتے کہنے کے یہاں کوئی نئی چیز ہے, یہ دیکھتے ہیں. جنات آ کے کھڑے ہو گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. جیسے قرآن پاک کی تلاوت سے حضور فارغ ہوئے تو انہوں نے یہ جملہ کہا, انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا, اب ہم شرک نہیں کریں گے. وہی مسلمان ہو گئے سارے کے سارے. مولانا مراد الحسن گیلانی نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے. انہوں نے فرمایا کہ جب طائف والا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوس کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام کیے اس موقع پر بڑے عجیب کیے. ان کا فرمانا یہ تھا کہ طائف کا مقام جو ہے نا, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا, آپ پر پریشر ڈالنے کا, آپ پر دباؤ ڈالنے کا, آپ کو ستانے کا نقطۂ انتہا تھا. یعنی اس سے آگے کسی انسان کو نہیں بتایا جا سکتا تھا جتنا آپ کے ساتھ وہاں تک ہو چکا تھا. تو جب یہ آخری منزل ختم ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اپنا دوسرا رخ شروع فرما دیا فتوحات کا اور اپنے بندے کو نوازنے کا. تو سب سے پہلے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ملک الجبال کو لے کر آ گئے, پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آنے کے ساتھ یہ آپ کے کعبے ہیں آپ فرمائیے جو ہونا ہو. اور پھر اس کے بعد میں دوسرا ہی مرحلہ جو ہے نا یہ ہوا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو کیا ہوا, یہ مخلوق تمہاری غلام ہے. جنات کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ جنات ایمان لے آئے, پوری کی پوری جماعت نو آدمیوں کی جماعت تھی وہ جنات کی جو اس وقت میں مسلمان ہوئی تھی عام قول کے موافق, وہ نو کے نو مسلمان ہو گئے. وہاں جا کے انہوں نے دونوں باتیں بتا دی, ایک بات تو یہ بتا دی کہ ہاں آسمان پہ جانے کیوں نہیں دے رہے اس کا راز ہمیں معلوم ہو گیا, اور دوسری ہے کہ اب ہم تمہارے سے تعلق نہیں رکھنے والے ہیں. یہ دونوں باتیں انہوں نے بتا دی. اور پورا بیان ان کا جو انہوں نے جا کے اپنے جنات میں کیا سورہ جن میں مذکور ہے, قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن, سورہ جن سے جو مضمون شروع ہوا ہے اس میں یہی پوری تفصیل ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں میں جا کے جو تفصیلات سنائی اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کو نقل فرمائے. اور پھر ویسے وہاں سے تشریف لانے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد میں معراج کا واقعہ ہو, بس یہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دوسرے رخ کا کہ اگر یہ قوم آپ کو اتنا ستا چکی ہے اور جتنا امتحان ان کو لینا تھا یہ امتحان لے چکے ہیں, اب یہ لیجیے سلسلہ دوسرا شروع ہوتا ہے. تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا ملک الجبال کی تسخیر کا, پھر جنات کے ایمان لانے کا, پھر معراج کا, پھر اس کے بعد تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بس مکہ مکرمہ کے شوق کے مدینہ منورہ آ جاؤ, اب یہاں سے دوسرا کام شروع ہے. اچھا ہوا اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ الذی لم تنتہی الجن اذا سمعت ہو, قرآن یہ وہی قرآن ہے کہ جنات نہیں رک سکے جب انہوں نے قرآن پاک کو سنا, یہاں تک کہ وہ کہہ پڑے انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے عجیب قرآن سنا ہے, یہدی الی الرشد, جو صحیح راستے کی صحیح راستہ بتاتا ہے, فآمنا به, ہم ایمان لے آئے اس کے موافق. من قال به صدق, جو آدمی اس کے موافق بات کرتا ہے وہ سچا ہے. من عمل به اجر, جو آدمی اس کے موافق عمل کرتا ہے اس کو ثواب دیا جائے گا. من حکم به عدل, جو اس کے موافق فیصلہ دے گا وہ انصاف کرنے والا ہے. کوئی اس پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے انصاف نہیں کیا, اگر اس کا فیصلہ قرآن کے موافق ہے, قرآن کی روشنی میں اس نے فیصلہ کیا اور صحیح روشنی اس نے استعمال کی. دیکھیے قرآن کو غلط سمجھ کے کوئی فیصلہ دے دینا نہیں, قرآن پاک میں جو فیصلہ ہے وہی ہے اور وہی اس نے اپلائی کیا, وہی اس کو بتایا, تو وہ عادل ہے. دنیا چاہے اس کو عادل بولے نہ بولے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عادل ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ وہ عادل ہے. وہ جو اس کے موافق بولے وہ سچا, جو اس کے موافق عمل کرے وہ ثواب پانے والا, جو اس کے موافق فیصلہ دے وہ انصاف کرنے والا, جو اس کے موافق دعوت دے, جو اس کی طرف دعوت دے وہ صحیح راستے کی طرف دعوت دینے والا. من دعا الیہ, جو اس کی طرف دعوت دے وہ صحیح راستے کی طرف دعوت دینے والا ہے. آپ نے فرمایا خود ہا الیہ یا آور, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد حارث العور سے کہا کہ آور اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھ لیں, پھر میری شریف کی یہ روایت ہے. اب اس سے اندازہ فرمائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے کیسے کیسے عجیب خصوصیات کی طرف اس مختصر سے مبارک ارشاد میں نشاندہی فرمائی ہے. تعالیٰ ہمیں بھی اس کے انوار و برکات سے صحیح طور پر مستفید فرمائے. بڑی عجیب چیز ہے, جتنا شرف جتنی محبت اور جتنی تلاوت کا اہتمام ہو اتنا زیادہ اچھا ہے. ہمارے بزرگ آج کل یہ فرما رہے ہیں کہ ہر آدمی کو تھوڑی دیر کچھ نہ کچھ قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہیے, اور فرمایا کہ معالجے کے طور پر علاج کے طور پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کم سے کم کتنا ٹائم ہو سکتا ہے جو آدمی دے سکتا ہے. اس پر آج کل حضرت عبد الحق صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے علاقے کے بزرگوں میں سے ہیں بلکہ دنیا بھر کے بزرگوں میں سے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ روزانہ 3 منٹ, کم از کم 3 منٹ تو آدمی اپنے اوپر لازم کر لے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. بتاؤ 3 منٹ کہاں, 3 منٹ کون ایسا آدمی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں 3 منٹ نہیں دے سکتا قرآن پاک. آہستہ پڑھنا آتا ہے یا تیز پڑھنا آتا ہے, رک رک کے پڑھنا آتا ہے کیا صاف پڑھنا آتا ہے, یہ آدمی سوچے کہ 3 منٹ تو مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہی کرنی ہے عظمت کے ساتھ محبت کے ساتھ. کچھ بھی نہیں, 5 منٹ پہلے مسجد میں پہنچے تو 3 منٹ پر عمل ہو ہی جاتا ہے, نماز سے فراغت کے بعد میں 5 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ تو 3 منٹ پر عمل ہو ہی جاتا ہے. اگر کوئی آدمی 3 منٹ پابندی سے تلاوت کرے گا تو اس کی برکات کو دیکھے گا, تو انداز کیونکہ 3 منٹ کے بعد میں تو یہ قرآن پاک خود پھر اپنی طرف آدمی کو کھینچ لیتا ہے, پھر 3 منٹ نہیں پڑھنے دیتا اس. اگر چسکا لگ گیا اس کا, لذت لگ گئی اس کی, تو پھر وہ تو لگا لیتا. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کو وصول زیادہ وصول اللہ جو ہے وہ قرآن پاک سے ہوا ہے. بعد کے زمانے میں جو مجاہدے, ریاضتیں, قربانیاں, مراقبے, اذکار, ذکر, شغل, یہ بہت سے کام کرنے پڑے تاکہ نفس کی شرارت کم ہو اور نفس قابو میں آئے اور وصول اللہ کی استعداد پیدا ہو اور پھر وصول اللہ ہو, یہ تدابیر جو ہے نا وہ زیادہ تر بعد کے زمانے میں اختیار کرنی پڑی دوسرے علاج کے طور پر, تاکہ وہ قرآن پاک لینے کی استعداد آدمی میں ہو جائے. صحابہ کرام کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی, کثرت ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت سے اکثر صحابہ کو وصول ہوا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ جو ہے وہ اس کی تلاوت کے بہت عادی تھے. اکثر صحابہ سات دن میں قرآن پاک مکمل کرنے کے عادی تھے، اکثر صحابہ، اور اکثر سے مراد یہاں پر 90% 95% سے بھی زیادہ بولے جا سکتے، سات دن میں قرآن پاک منزل ان کی تلاوت کے اعتبار سے ہی بنی ہوئی ہے. یہ جو سات منزل ہے نا قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ منزل اول، منزل دو، منزل صبح، منزل سات منزلیں ہیں، یعنی سات حصوں میں ڈیوائڈ ہے قرآن پاک. وہ حضرات صحابہ کی تلاوت ہے، ہر جمعہ کے دن ان کو نئی تلاوت شروع ہو جاتی تھی، جمعہ کے دن ان کا قرآن پاک ختم کر کے نئے قرآن پاک کو شروع کرنے کا ہوتا تھا، اکثر صحابہ کا اندازہ لگائیے. اور پھر صحابہ کی فہم، ان کے تقویٰ، ان کی دینداری، اس کے اعتبار سے بہت سے صحابہ ایسے تھے جو دس دن میں بھی ختم کرتے تھے، بعض ایسے بھی تھے جو تین دن میں بھی کرتے تھے، اور بعض تین دن سے بھی کم میں کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ روزانہ ختم کرنا پسند فرماتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہ تین دن سے کم میں ختم مت کرو، وہ اس سے بھی کم میں ختم کرنا چاہتے تھے، ایک وقت نہیں معمول کے اعتبار سے. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں تین دن، اچھا ٹھیک ہے تین دن میں ختم کر لیا کرو، تو روز کے دس پارے ہو گئے. حضرت عبداللہ بن عمر آخر عمر میں فرمایا کرتے تھے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرتا تو زیادہ اچھا تھا، کہ میں نے اپنی طرف سے تشدد کر لیا. اب حضور کے سامنے ایک بات ہو جانے کے بعد میں معاہدے کے پابندی کے عادی تھے وہ لوگ، بات ہو گئی کہ بس اس کو پکا کرنا، کیونکہ معاملات جو ہے نا وہ مضبوطی سے پکڑنے ہوتے ہیں. فرائض اور نوازبات کے علاوہ جو ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے آدمی کو، جب وہ شروع کرے تو اس میں ترقی اس میں ہوتی ہے کہ وہ مضبوط پکڑ لے آدمی، اس لیے شروع کرے اتنا جس کو وہ مضبوط پکڑ سکتا ہو. اس لیے قرآن پاک اگر آدمی تین منٹ پڑھنے کا اپنے کو پابند کر لے تو تین منٹ مضبوط پکڑے جا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ تین منٹ تلاوت کرو بس، زیادہ کا موقع ہو جائے تو ٹھیک ہے، کم از کم تین تو کرنا ہی، اور یہ تو اتنا آسان ہے جس کی کوئی حد نہیں. اور یہ بزرگوں کے معالجے ہوتے ہیں، یعنی وہ کسی چیز کے ساتھ میں تعلق پیدا کرنے کی جو تدبیریں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی. دیکھیے قرآن پاک کی الاسلامی تنزیل السجدہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس کے مضامین کی طرف آتے ہیں. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرماتے تھے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل شدہ سورت ہے، اور اس کے مضامین جو شروع ہو رہے ہیں وہ رسالت سے شروع ہو رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری اور رسالت سے. وہ اصل میں یہ ہے کہ اس سے پہلے سورہ لقمان ہے، اور سورہ لقمان میں توحید کا بیان ہے زیادہ، اور آخرت کا بیان ہے. اور قرآن کے مجموعی یعنی بنیادی جو مضامین ہیں، مرکزی مضامین، وہ تین ہی ہیں، اللہ پاک کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت اور ان کی وحدانیت کا بیان زیادہ، اور ان کے سب کچھ کرنے دھرنے والا ہونے کا بیان، کہ ہر آدمی کا یقین اور اعتماد پورا اللہ پر جا کے ٹک جائے، مخلوق سے ہٹ جائے بالکل. جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف انداز سے اس بات کو واضح فرما دیتے ہیں کہ دیکھو اس میں فائل میں ہوں، تاکہ نظر مخلوق کی مخلوق سے ہٹ جائے اور اللہ پر آ جائے. لہذا اللہ ہی سے رشتہ صحیح کرنا ہے، لہذا اللہ کی بندگی کرنی ہے، تو توحید کا مضمون ہوتا ہے زیادہ. اور دوسرے یہ کہ یہ جو دنیا میں کام لگایا جا رہا ہے یہ آخرت میں نتیجہ خیز ہے، اس کا نتیجہ آخرت میں نکلنے والا ہے، صحیح کامل نتیجہ آخرت سامنے رکھ کر کوئی کام کرنا. اب ظاہر ہے کہ اب آدمی آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرنا ہے تو آخرت تو آنکھوں سے اوجھل ہے، اس کو کوئی بتانے والا ہونا کہ کون سا کام، اس کی کیا تفصیلات ہیں جو آخرت میں اپنا نتیجہ دیں گی، اور اس کے لیے رسالت کا مضمون ہے. تو سورہ لقمان میں چونکہ وہ دو مضمون زیادہ تھے، تو ابھی سورہ الاسلامی سجدہ کے مضمون کی شروعات جو ہیں وہ رسالت سے ہیں. صاحب روح المعانی نے ایک عجیب نقطہ بھی بیان فرمایا اس میں. سورہ لقمان کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مضمون فرمایا، بالکل آخری آیت میں، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان الله عليم خبير. اس سورے کے اندر جو ہیں، سورہ لقمان کی اس آخری آیت میں غیب کے خزانوں کا بیان ہے، غیب کی کنجیاں، غیب کے علم کی جو کنجیاں ہیں، مفاتیح الغیب جن کو کہتے ہیں، کہ جن کا سوائے اللہ کے کسی کو علم نہیں ہے، ان کا بیان ہے. ایک تو یہ ہے کہ قیامت کا علم، اور دوسرے یہ ہے کہ بارش کا نازل ہونا، اور تیسرے یہ کہ رحموں کے اندر مخلوقات کا پہنچایا جانا، اور تیسرے یہ کہ انسانوں کا کوئی انسان کل کیا کام کرنے والا، کیا کام کرنے والا ہے وہ، اور یہ کہ کون کہاں مرنے والا ہے. یہ پانچ باتیں ہیں جن کو مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے. یہ زیادہ تر مضامین آپ کو سورہ سجدہ میں ان پانچوں کی تفصیلات پر ملیں گی. یہ اس آخری آیت کی تشریح جو ہے وہ سورہ الاسلامی سجدہ میں ہے. حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، الف لام میم، یہ خاص جملہ ہے اللہ تعالیٰ کا، مقطعات میں سے ہے، جس کا مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے، اور جس کے ذریعے سے اللہ پاک تحدی اور چیلنج کرتے ہیں. اسی سے ہم نے الفاظ بنا کلمات بنائے ہیں، اب تم بڑے فصیح و بلیغ ہو، بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور ایسا کلام تم بنا کے جاؤ، الفاظ کو جوڑ کر ہی کلام بنایا جاتا ہے، لیکن مطلب والا کلام ہے لیکن تمہاری پہنچ وہاں تک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس ہے کیا. اور اس میں جاہلوں کا تو امتحان ہے، عالموں کا بھی ہے، عالم کو بھی پتا چلے کہ ہم کو بھی کچھ نہیں پتا ہے، اس واسطے کہ یہ ایسی چیزیں کہ جہاں پہ سب آ کے بولتے ہیں کہ بھائی اللہ کو معلوم، پتا نہیں کیا ہے اس کا مطلب. تو معلوم نہیں ہونے کے باوجود اللہ کا کلام مان لینا اور اس پر ایمان لانا، اس کا امتحان ہوتا ہے علماء سے. ٹھیک ہے صاحب، نہیں سمجھ میں آیا نا، نہیں سمجھ میں آیا تو یہ اللہ کا کلام ہے، مانو اس کو. ٹھیک ہے صاحب، تو مطلب یہ ہوا کہ ایک حصہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو صرف ماننے والا ذہن رکھنا ہوتا ہے. حق تعالیٰ شان و فرماتے ہیں کہ تنزیل الکتاب، یہ کتاب نازل کی گئی ہے، یہ کتاب بنائی گئی نہیں ہے، یہ کسی نے اپنے طور پر گھن نہیں لیا ہے بلکہ اتاری گئی ہے، آسمان سے اس کو نازل کیا گیا ہے. اور اس شان کی ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور من رب العالمین، سارے عالم والوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. ظاہر ہے کہ جس پر نازل کی جائے وہ اللہ کا پیغمبر ہوگا، اللہ کا رسول ہوگا. تو رسالت کا مضمون اس طرح سے شروع ہو رہا اور اس وحی کے علم کے ساتھ میں ہو رہا کہ یہ جو علم ہے یہ وحی کا ہے، آسمان سے آیا ہوا ہے. اور اس میں اللہ نے ایک بات فرما دی، وہ یہ کہ یہ جو کتاب اتاری گئی ہے، یہ جو علم ہے نا، یہ پروردگار جو رب جو ہے وہ رب کی طرف سے ہے یہ نالج، جو سب کو کنٹرول کر رہا ہے، جس نے سب کو پیدا کیا، جو سب کو کنٹرول کر رہا ہے، جو سب کو پرورش کر رہا ہے، پال رہا ہے، سب کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس کی طرف سے یہ علم. آپ اندازہ لگا لو کہ اس کے علم کا کیا حال ہوگا. اس میں ایک مضمون اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ربوبیت کی وجہ سے ہے یہ سب، کیونکہ وہ رب ہے، اس رب نے مناسب سمجھا کہ بندوں کو روحانی غذا فراہم کرے، اس وجہ سے اس نے اس کتاب کو اتارا. پرورش ہی کا حصہ ہے یہ، ایک ہوتی ہے غذا جسمانی اور ایک ہوتی ہے غذا روحانی. غذا جسمانی وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے، غذا روحانی وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے. تو کھانا پینا پیدا کیا، زمین سے سبزے اگائے، باغات اگائے، کھیت لہلائے، یہ سب بھی اللہ کی طرف سے ہے. ابر باد و مہو خورشید و فلک درکارن. اور یہ ہے کہ جو روحانیت کی غذا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، کہ رب جو ہے وہ ظاہر کا بھی رب ہے، وہ باطن کا بھی رب ہے، وہ جسم کا بھی رب ہے، وہ روح کا بھی رب ہے. اس لیے رب العالمین کی طرف سے یہ نازل کی ہوئی. اچھا، جب ہر آدمی کو یہ فیل ہو کہ یہ میرا پالنے والا جو ہے اس کی طرف سے یہ نازل کی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ کہ میرے سے خاص ریلیٹڈ ہے یہ، کیونکہ میرے پالنے والے نے مجھے بھیجی ہے. یہ جس کے ہاتھ میں میرا سب کچھ ہے، میرا پالنہار ہے، اس نے یہ دی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا قریبی رشتہ ہر فرد کا اس کلام الہی کے ساتھ میں ظاہر ہوتا ہے. ہم یقولون افترا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نازل کی رب العالمین کی طرف سے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو گھڑ لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یقولون افترا، کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو گھڑ لیا ہے آپ نے؟ بل هو الحق من ربك، نہیں، یہ گھڑا ہوا نہیں ہے کلام، یہ بے شک حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، یہ واقعے کے مطابق ہے، ایک صحیح بات ہے، اور اللہ کی طرف سے ہے، گھر کر بنائی ہوئی نہیں ہے چیز. اور یہ اللہ پاک فرماتے ہیں لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک، یہ اس لیے اللہ پاک نے نازل فرمائی تاکہ ڈرا دیں اس قوم کو جن کے پاس میں کوئی نذیر آپ سے پہلے اب تک نہیں آیا. قریش میں کوئی نذیر نہیں آیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا وقفہ گزرا ہے اس میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا. اللہ فرمایا کہ خاص طور پر آپ اس قوم کو ڈرا دیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ان میں نہیں آیا تھا، ان کو ڈرانے کے لیے ہم اتارے. اب بجائے سے کہ یہ لوگ ڈرتے یہ بول رہے ہیں گھڑ لیا ہے، یہ کر لیا ہے، وہ کر لیا. ارے بھائی سمجھو پہلے ہے کیا اس میں، اگر نہیں مانو گے تو بھگتنا پڑے گا ڈرانے کے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا پھر ان کو بتایا. ڈرانے کا مطلب ہے ماننے کی صورت میں خوشخبری دے دینا، نہیں ماننے کی صورت میں یعنی انجام سے واقف کرا دینا کہ نہ ماننے کا انجام کیا ہونے والا ہے. یہاں ایک مضمون ہے تھوڑا سا، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ام من امت الا خلا فیہا نذیر، کوئی امت ایسی نہیں گزری مگر اس میں ڈرانے والے برابر گزرے ہیں. اور یہاں یہ ہے کہ آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والے نہیں آئے. تو معلوم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی آئے نہیں پیغمبر. اور وہ آیت بتا رہی ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں گزرے گا جہاں پر کوئی نہ کوئی ڈرانے والا نہ ہو. دونوں کے مطلب میں کیا بات ہے، دونوں میں کیا ہے توازن؟ علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے ڈرانا سمجھانا ڈائریکٹ پیغمبر کے ذریعے سے، اور ایک ہوتا ہے سمجھانا اور بتا دینا پیغمبروں کے نائبین کے ذریعے سے اور دعات کے ذریعے سے، دعائیوں کے ذریعے سے. رب تعالی شانہ نے اگر کسی کے پاس پیغمبر براہ راست نہیں بھیجا ہے تو یہ ضرور ہوا ہے کہ پیغمبر کے علم جو ہے نا وہ ان تک پہنچا دیے گئے ہیں، پیغمبر کے علوم ان تک پہنچا دیے گئے ہیں. اور کبھی کسی زمانے میں کوئی قوم اس سے فارغ نہیں رہی ہے، ایسا نہیں ہوا کہ توحید کا اختیار کرنا ضروری ہے، آخرت انسانوں کے ساتھ میں لگی ہوئی ہے، پیغمبری کا ایک نظام ہے، جو اصول ہوتے ہیں وہ برابر پہنچے ہیں. یہی وجہ ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک بھی بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو شرک اور بت پرستی میں مبتلا نہیں تھے، جو شرک اور بت پرستی میں مبتلا نہیں تھے، موحد تھے وہ، اور بتوں کے نام پہ چڑھاوے چڑھانے پر انکار کرتے تھے. زید ابن عمرو ابن نفیل جو ہیں، ایک صاحب گزرے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہ نہ تو بت پرستی کرتے تھے اور نہ بتوں کے ساتھ جو برتاؤ مشرکین کرتے تھے، مشرکین مکہ کرتے تھے، وہ اس پہ راضی رہتے تھے، بلکہ ٹوکتے تھے کہ یہ کیا تم وہ خرافات کرتے ہو، اس کا اس سے کیا تعلق ہے، توحید کی دعوت دیتے تھے. چنانچہ ان کے صاحب دادے مسلمان ہو گئے تھے، صحابہ میں تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان تو نہیں لائے اور آپ کے زمانے بعثت کو انہوں نے نہیں پایا، لیکن وہ بت پرست نہیں تھے، تو کیا میں ان کے لیے دعائے مغفرت کروں؟ کیونکہ مسلمان کے لیے دعائے مغفرت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت دی، کہا کہ ہاں وہ مسلمان تھے، وہ صحیح دین پر تھے، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کرو. ایسے ورقاء بن نوفل ہیں، جو جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی پہلی وحی آئی تھی تو لے کے گئے تھے، ظاہر ہے کہ وہ بھی موحد تھے اور انہوں نے کوئی ایسی بات شرک کی، بت پرستی کی نہیں کی. خود صحابہ اپنے بچپن میں بعض ایسے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے عمر بھر میں نہ کبھی بت پرستی کی، نہ کوئی بے حیائی اور برائی کا کام کیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی، نہ تو انہوں نے کبھی بت پرستی کی ہے، نہ کبھی انہوں نے شراب کو ہاتھ لگایا ہے، پہلے سے ہی ان کا مزاج صحیح تھا بالکل توحید کی طرف سے. تو یہ ہے کہ دعوت تو تھی ان میں، مشرکین کے اندر، وہ تو اپنے آپ کو اسماعیل دین اسماعیلی پر کہتے بھی تھے، اسماعیل علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے وہ جو کام کر رہے ہوتے تھے وہ اس کو مذہب کا حصہ سمجھتے تھے، اسی وجہ سے حج بھی جاری تھا. بات یہ ہے کہ دعوت تو ان میں پہنچی ہوئی تھی، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی بات سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو وقفہ گزرا ہے، تقریباً 2000 سال سے زیادہ کا یہ وقفہ بنتا ہے، اس میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، اور جو اس زمانے میں پیغمبر آئے تھے وہ دوسری قوموں میں آئے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت کے اعتبار سے، نبوت کے اعتبار سے سب کی طرف مبعوث کیا گیا ہے. اسی وجہ سے کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ ام القرآن والوں کو ڈرائیں، اس لیے بھیجا گیا، لیکن جو ام القرآن ومن حولہا، ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی تاکہ آپ ام القرآن والوں کو، یعنی مکے والوں کو ڈرائیں، مکے کے اطراف والوں کو ڈرائیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مکے اور مکے کے اطراف میں جو بستیاں ہیں ان کے علاوہ کے لیے آپ کی پیغمبری نہیں تھی. ترتیب یہ ہوئی ہے کہ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ وانذر عشیرت کے الاقربین، آپ اپنے قریب کے رشتے داروں کو ڈراؤ، آپ نے ڈرا دیا. پھر آپ کو کہا گیا کہ اب آپ جو ہے نا ام القرآن اور اس کے اطراف والوں کو ڈرا دو، یہ آپ کو بتا دیا گیا. پھر اس کے بعد میں اپنے پوری قوم کو، چاہے وہ ام القرآن اور اس کے اطراف میں رہتے ہوں یا کہیں بھی رہتے ہوں، لیکن ذرا قوم اما آتا ہوں من نبیر من قبل، کیونکہ اسی جگہ پہ رہنا تو کوئی ضروری نہیں تھا، سب کو کہا گیا. پھر اس کے بعد میں آپ کو کہا گیا کہ ہم نے آپ کو کافت الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، آپ یہ اعلان فرما دیجیے کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. لوگوں ناس تو سب میں ہے، تو بعثت جو ہے آپ کی عام ہے، لیکن تخاطب کے اعتبار سے یہ سلسلہ چلا ہے. پہلے خاندان والوں کا ذکر ہوا، پھر بستی والوں کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ عام قوم کا ذکر ہوا، پھر اس کے ساتھ پورے عرب کا ذکر ہوا، قوم سے فراغت کے بعد میں عرب کا ذکر ہوا کہ آپ عربوں کو ڈرائیں، پھر اس کے بعد میں پورے عالمین کا ذکر ہوا ہے. یہ ترتیب کے ساتھ میں آپ کی بعثت بیان کی گئی ہے. پہلے ہی دن سے آپ کی بعثت عام ہے، لیکن بیان کرنے کے اعتبار سے، موقع محل کے اعتبار سے، کبھی قبیلے کا ذکر ہے، کبھی بستی کا ذکر ہے، کبھی قوم کا ذکر ہے، کبھی عرب کا ذکر ہے، کبھی عام لوگوں کا ذکر ہے. یہاں ایسے ہوا ہے، اور یہ فرما رہے اللہ پاک اس لیے ہم نے اتارا ہے تاکہ لوگ صحیح راستہ اختیار کر لیں. لعلہم یہتدون. اللہ الذی خلق السماوات والارض. اب اللہ پاک اپنا تعارف فرماتے ہیں، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، اور ان کے درمیان کی مخلوقات کو پیدا فرمایا، فی ستت ایام، 6 دنوں کی مقدار میں. 6 دنوں میں پیدا کیا. عام مفسرین فرماتے ہیں دن تو تھے نہیں اس وقت جب آسمان زمین پیدا ہوئے، جب سورج کی گردش شروع ہوئی تو دن شروع ہوئے، رات اور دن کا جو نظام ہے وہ آیا. تو یہ 6 دن کا مطلب کیا ہے؟ تو زیادہ تر مفسرین سہل مفہوم کے لیے یہ کہتے ہیں کہ 6 دن کی جو مقدار ہے اتنے میں پیدا کیا. اب اللہ پاک تو اس کے بھی پابند نہیں ہے، لیکن اپنی مصلحت اور حکمت سے انہوں نے اتنے وقت کے اندر پیدا کیا، جسے عام مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ تعلیم دینا چاہ رہے ہیں کہ کام میں تدریج ہونا چاہیے اور اجلت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اللہ پاک 1 سیکنڈ میں پیدا کر دے سکتے ہیں سب کو. ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان کی قدرت میں اطلاق ہے، یعنی اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی قید لگی ہوئی نہیں ہے، اس لیے اس میں بھی کوئی قید ہونا ضروری نہیں ہے، وہ 1 سیکنڈ میں پیدا کر دیں. مگر انہوں نے اپنے حکمت سے 6 دنوں میں کیا ہے. چھ دنوں میں کیا، چھ دنوں کے مقدار میں کیا، یا چھ دن جس وقت میں آتے ہیں اس کے حساب سے پیدا کیا. یہی وجہ ہے کہ بعض روایتوں میں یہ مضمون آتا ہے کہ ہفتے کے دن، اتوار کے دن، پیر کے دن، منگل کے دن کیا کیا ہوا، چارشنبے کے دن کیا ہوا، جمعرات کے دن کیا ہوا، جمعہ کے دن کیا ہوا، جمعہ کے دن اثر کے بعد کیا ہوا. آدم علیہ السلام کا نمبر سب سے آخر میں آیا نا، جمعہ کے دن اثر کے بعد. جمعہ کے دن اثر کے بعد ہوئی ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق، ہفتے سے شروع ہوتا ہے. اور اتوار کو عام طور پر جو ہے یہ چھٹی کا جو دن مناتے ہیں، تو یہودی یہ کہتے تھے کہ اللہ نے کہ بھی چھٹی کا دن ہے. اصل میں اتوار کے دن کچھ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، یوم سب سے شروع ہوتا ہے، جمعہ پہ آ کے اینڈ ہو جاتا ہے. اور اتوار کو کوئی ذکر نہیں ملتا کہ اتوار میں کیا کیا ہے. اللہ بس خامخواہ اللہ تعالیٰ تو تھکتے نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو چھٹی منانا نہیں ہے. وہاں پہ ویک اینڈ اور ویک ڈیز کا کوئی قصہ نہیں تھا. بس یہ ہے کہ ان کی عبادت کے لیے اللہ پاک نے دن مخصوص کیا تھا، تو انہوں نے ادھر لگا دیا بات کو. اور علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ چھ مرحلوں میں اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے. چھ مرحلوں میں یعنی دور بنایا اللہ نے، آسمان کے پیدا کرنے کا ایک دور بنایا، پھر زمین کے پیدا کرنے کا ایک دور بنایا، پھر اس کے بعد میں ان دونوں کے درمیان کی مخلوقات کو پیدا کرنے کا ایک دور بنایا، پھر زمین کے اندر جو معادن رکھے ہیں مختلف قسم کے اگنے کی صلاحیتوں والے، اس کا ایک وہ ہے، اس کو دوسری جگہوں پر قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ کب کس وقت کیا ہوا. ثم استوى على العرش، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قائم ہوئے عرش پر. عرش پر پھر قائم ہوئے کما یلیق بشانہ ہی. اصل میں کیا ہے، عرش تخت سلطنت کے مشابہ ہے، بادشاہ کا جو تخت ہوتا ہے اس کے مشابہ ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو ہے اپنا انتظام قائم فرمائے، تو کما یلیق بشانہ ہی، جیسا کہ ان کی شان کے شایان ہے، مناسب ہے، ویسا اللہ پاک نے عرش پر استوا فرمایا. عرش پر استوا کی بحث ایک دو مرتبہ آپ کو سنائی جا چکی ہے، بہت غامض اور باریک بحث ہے. اس وجہ سے یہ متشابہات میں سے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ عرش کی جگہ ہے تخت کے طور پر یا کرسی کے طور پر بنی ہوئی ہے اور اس پر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دین کے خلاف ہے. یہ مضمون وجہ اس کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز پر سما نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز گھیر نہیں سکتی. اگر اللہ تعالیٰ تخت پر ایسے بیٹھے ہیں فزیکلی جیسے انسان بیٹھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا محدود ہو گئے، لمیٹڈ ہو گئے. اور اللہ پاک لمیٹڈ نہیں ہے، چاروں طرف سے ان کو کوئی جہاد گھیرے ہوئے نہیں ہے، ان کو کوئی جہاد گھیرے ہوئے نہیں ہو سکتے. وہ ان کا کوئی طول عرض عمق نہیں بتا سکتے آپ کے، اتنے لمبے، اتنے چوڑے، اتنے موٹے ہیں، چاہے وہ عرش سے بڑے ہی ہوں، عرش کے اوپر جو نہ ہو پھر بھی نہیں بیان کیا جا سکتا. اور اگر عرش پر بیٹھنا مانا جائے تو عرش بڑا ہو جاتا ہے، اللہ پاک چھوٹے ہو جاتے ہیں. عرش محیط ہو جاتا ہے، اللہ پاک محاط ہو جاتے ہیں. اور قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک کو کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی ہے، اس لیے جو اس کا ظاہری مطلب ہے وہ نہیں لیا جا سکتا. بعض حروف مقطعات جو ہیں ان کا تو مطلب ہی نہیں معلوم ہوتا، اور بعض الفاظ قرآن پاک کے ایسے ہوتے ہیں کہ ترجمہ اس کا آپ کر سکتے ہیں لیکن مطلب متعین نہیں کر سکتے. ایسے متشابہات میں سے یہ ہے کہ اللہ پاک عرش پر مستوی ہیں، تو اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، مطلب کیا کرتے ہیں، کما یلیق بشانہ ہی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہیں. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اللہ کے علاوہ تمہارے لیے نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی سفارشی ہے. سفارش سے کام چلا لو یہ نہیں ہو سکتا، کوئی مدد کر کے تمہارا کام بنا دے یہ نہیں ہو سکتا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن نہ ہو. جب اللہ کا اذن اور اجازت ہوگی تو کوئی سفارش بھی کرے گا، اور اجازت کب ہوتی ہے یہ بیان کر دیا گیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے ہی وہ اجازت دیں گے شفاعت کی. وہ جب کسی بندے کی مدد کرنا چاہیں گے تو وہ اجازت دیں گے کہ بھائی ان کے حق میں شفاعت کی جا سکتی ہے، تو مدد کی وجہ سے سفارش ہی تیار ہوگا اللہ کے اذن سے، تو پھر سفارش ہوگی، پھر اس پر قبول فرمائیں گے. بڑے عجیب مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرما کر کسی کو اجازت دیں گے کہ تم سفارش کرو، پھر وہ سفارش کرے گا تو اس پر فضل فرمائیں گے. جب فضل فرمانا ہے اور اجازت پر ہے تو سفارش کی وجہ سے کیوں ہے، تو سفارش کرانے کا کیا ہے بیچ میں. سفارش کرانے کا مضمون جو آخرت میں ہے وہ الگ معنی میں ہے اس سے جو دنیا میں ہوا کرتا ہے. دنیا میں سفارش تو ایک آدمی کے حالات معلوم نہیں ہے، وہ اس سے واقف کرایا جاتا ہے. آخرت میں جو سفارش ہے وہ سفارش کرنے والے کے مرتبے کو بتانے کے لیے اور ان کی محبوبیت کو بتانے کے لیے، کہ جن کے بارے میں سفارش کرنا ہے وہ بتا دیا جائے گا کہ ایمان والوں کے بارے میں کرنا ہے، بے ایمانوں کے بارے میں نہیں کرنا ہے. اور ایمان والوں کی بھی پھر تفصیلات ہیں، پھر اس میں سفارش کے مرتبے ہیں کہ کس کو کتنی سفارش کا حق ہے. تو اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی، لیکن جو سفارش کرے گا وہ اللہ کا محبوب ہے یہ پتا چلے گا اس دن مخلوق کو. اور جس کو جتنی بڑی سفارش کی اجازت ملے گی وہ اتنا بڑا اللہ کا محبوب ہونا سامنے آئے گا. اس طرح شفاعت کبریٰ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کہ سب سے بڑی شفاعت جو ہے وہ حضور کو حاصل ہوگی، جسے سب سے زیادہ محبوبیت اللہ کے یہاں سرکار کے سامنے آئے گی مخلوق کے. اور پھر یہ کہ حافظ سفارش کرے گا، شہید سفارش کرے گا، عالم سفارش کرے گا، حاجی سفارش کرے گا، داعی سفارش کرے گا، مختلف اوصاف والوں کو سفارش کی اجازت ملتی چلی جائے گی، تو جتنی کسی کو اجازت ملے گی اتنی محبوبیت کی نشاندہی ہوگی۔ تو اصل میں کرنے سفارش کرنے والے کے مرتبے کو اور اس کے مقام کو دنیا والوں پر ظاہر کرنے کے لیے سفارش کا سلسلہ کل قیامت میں ہونے والا ہے، ورنہ یہ مطلب نہیں کہ اللہ پاک تو ظلم کرنا چاہ رہے تھے اس کے بولنے سے چھوڑ دیے، اللہ تو سزا دینا چاہ رہے تھے اس کے بولنے سے چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ وہ خود ہی بخشنا چاہ رہے ہیں تو کہیں گے کہ میں تم بولو تو چھوڑ دیتا ہوں، اللہ کو حال لمحے ضرور چھوڑ دیجیے۔ اور بھائی یہ آدمی بڑا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اتنی دوستی جتا رہے، یہ بات سامنے آئی۔ بس افلا تتذکرون، کیا تم اس کو تم سمجھتے نہیں اور کیا تم اس سے نصیحت نہیں لیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارا ولی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اذن سے تم کو سفارش بھی مل سکتی ہے اور کوئی تمہارا نہیں ہے کارساز۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ ہی ہے جو تدبیر امر کرتا ہے آسمان سے لے کے زمین تک، انتظام کرنا جو ہے کائنات کا وہ اللہ ہی کرتا ہے۔ اب جو فرشتے وغیرہ کرتے ہیں وہ اللہ ہی ان سے کراتے ہیں اور وہ اللہ کے بالکل پابند ہیں، ایسے جیسے کہ غیر زیرو چیز سے ہم جیسے استعمال کرتے ہیں، غیر زیرو چیز کو پانا لے کے، کوئی چیز لے کے، چاقو لے کے، چھری لے کے جیسے ہم کام کرتے ہیں تو وہ چیز کام کرتی ہے ہمارے تابع ہو کر، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتی۔ ایسے ہی فرشتوں وغیرہ کا نظام بھی ہے کہ اللہ ہی کے کام لگانے سے وہ کام کرتے ہیں اور اپنی طرف سے ذرا برابر دخل نہیں دیتے اس میں۔ تو تدبیر امر جو ہے نا وہ اللہ کرتے ہیں، مدبر الامر اللہ ہے، تدبیر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ امور کی، انتظامات کی، بنا سمائی آسمان سے لے کے زمین تک۔ ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ، پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جو ہیں وہ چڑھتے ہیں اللہ کی طرف ایک ایسے دن جس کی مقدار 1000 سال ہے تمہارے شمار کے موافق، مما تعدون، جیسے تم شمار کرتے ہو اس کے موافق اس کی مقدار 1000 سال ہے۔ 8:25 ہو گئے، سمجھ آتا ہے کہ رکوع تک کا ترجمہ مفہوم تھوڑا ہو جائے۔ اب یہاں ایک مضمون یہ ہے کہ سورہ سجدہ کے اندر تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر ہوتی ہیں جس کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب یہ فیصلے اور پورے انتظامات کل قیامت میں اللہ کے پاس حاضر ہوں گے اور وہ دن جو ہے وہ 1000 سال کا ہے تمہاری شمار کے موافق۔ اور سورہ معارج کے اندر فرمایا کہ وہ دن جو ہے وہ 50000 سال کا ہے، تارج الملائکہ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50000 سنہ۔ ان دونوں کا کیا مطلب ہے، دونوں کے طواف کی کیا صورت ہے، اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر سنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرنا ہے۔ تو اگلے ہفتے سے انشاء اللہ تعالیٰ عشاء کے بعد ہوگی، بعد ہوگا درس قرآن، کیونکہ ایک گھنٹہ پیچھے بھی اگلے ہفتے آ جائے گا، اس کے بعد آئے گا، اگلے مہینے میں ہے وہ، اب اگلا مہینہ تو اگلے ہفتے میں آ جائے گا نا، اچھا آخر میں ہے تو اچھا یہ کب تک آ رہا ہے ٹائم، دیکھ رہے ہیں کچھ اندازہ نہیں ہے۔ اچھا نماز پھر 8 بجے آ جائے گی، 8 تک آ جائے گی، اگلے ہفتے میں 8 تک آ جائے گی مسجد نور میں، تو 8 کے بعد کر لیں تو کیا حرج ہے، 8:30 سے شروع ہو کے 9:15 کو ختم ہو جائے گا، ہاں فرائیڈے اس سے پہلے آ جائے گا جی، ہفتے کے دن اعلان کرنے والے ہیں، 8:15 کا اعلان کرنے والے ہیں، پھر اس کے 10-15 دن کے بعد 8 کا اعلان کرنے والے ہیں، 8:10 کے کیا رہے ہیں آپ لوگوں کی، عشاء کے بعد کر لیں اگلے ہفتے سے، یا ابھی 1-2 ہفتے اسے چلنے دیں، عشاء کے بعد مناسب ہے ان شاء اللہ اگلے ہفتے سے اللہ نے، اب ہوں گے 2-3 ہفتے ہوں گے رمضان شریف تک، تو جو 2-3 ہفتے رہ گئے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ درس عشاء کے بعد ہوگا اللہ نے چاہے، اور منگل کا درس حدیث بھی پھر اسی ترتیب سے عشاء کے بعد ہوگا۔ دعا کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، اللهم اجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مسلمين بها قابليها واتمها علينا، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك عظيمة الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما، يا الله ما لقناهكم معا فرمائيه، مولاهما لقطعهم صدر قدر فرمائيه، اے اللہ قرآن و حدیث کی فہم اور بصیرت ہمیں نصیب فرما دیجئے، اے اللہ آپ کی اس کی اس قرآن و حدیث کی ایسی فہم اور ایسی نورانیت ہمیں نصیب فرمائیے جیسے آپ اپنے اولیاء کو نصیب فرماتے ہیں، اے مولا کریم اس کی گہرائی تک ہمارے ذہنوں کو منتقل فرما دیجئے، اے اللہ اس کے مطابق ہمارے جسموں کو عمل کروا دیجئے، اے اللہ قرآن والا نور قرآن والی ہدایت ہمیں عطا فرما دیجئے، اتنے احکام ہیں اللہ ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اے اللہ ان کے موافق عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دیجئے، اے اللہ اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دیجئے، یا اللہ اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دیجئے، دونوں جہان میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دیجئے، دونوں جہان کی مصیبتوں پریشانیوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ مسلمانوں سے مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرمائیے. اے اللہ مسلمانوں پر سے دشمنوں کے تسلط کو ختم فرمائیے. اے اللہ مسلمانوں کی بھرپور مدد فرمائیے، حمایت فرمائیے، جانوں کی، مالوں کی، عزت کی، جگہ کی، زمین کی، سب کی پوری پوری حفاظت فرمائیے، ایمان کی اور اعمال کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجئے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجئے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ جو آپس کے تعلقات میں الجھے ہوئے ہیں اور ان کے تعلقات میں خرابی آ گئی ہے، اپنے کرم سے ان کے تعلقات کو درست فرما دیجئے. خاص طور پر ہر میاں بیوی کے تعلقات کو درست فرما دیجئے، آپس میں پیار محبت کی فضا کو قائم فرما دیجئے، چھوٹے بڑوں کی قدروں کو، احترام کو، شفقت کو زندہ فرما دیجئے، حقوق کو ادا کرنے والا بنا دیجئے، بچوں کی بہترین تربیت فرمائیے. اے اللہ ان کو نیک بنائیے، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد والہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.